السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
تین مختلف دہشت گرد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی. تازہ واقعات کے تانے بانے سرحد پار دہشت گردوں کی آماجگاہوں سے ملتے ہیں. پاکستانی فوج کا دعویٰ. اسلام آباد سے مہون ناصر محمود.
غیرت کے نام پر قتل کے محرکات جاننے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں. قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ کی VOA سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
ٹریفک پولیس کے سب انسپکٹر کو گاڑی تلے کچل کر ہلاک کرنے کے الزام میں صوبائی قانون ساز گرفتار. کوئٹہ سے مایو ستار کاکر.
جنوبی ایشیا.
وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے پر روانہ. سب کی نگاہیں 26 جون کو واشنگٹن میں ہونے والی مودی ٹرمپ ملاقات پر مرکوز. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، سعودی عرب کی سیکیورٹی فوجوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ممکنہ خود کو شمل وار آور کو اپنے اپارٹمنٹ تک محدود کرنے، خانہ کعبہ پر اس کے حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے. جبکہ برسلز میں یورپی رہنماؤں نے ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی اور انٹیلیجنس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جب اس بر اعظم کو سلسلہ وار حملوں کا سامنا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے مقامات پارچ نار اور کوئٹہ میں گزشتہ روز ہونے والے بم حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73 ہو گئی ہے. فوجی حکام کہتے ہیں کہ یہ حملے سرحد پار محفوظ ٹھکانوں سے کیے گئے تھے، جن کی ذمہ داری کالعدم تنظیم طالبان کے ایک گروپ نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں تین مختلف دہشت گرد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد ہفتے کو مجموعی طور پر 70 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں میں 3 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو گرفتار کرنے کا بتایا گیا ہے. ان دہشت گرد واقعات کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی کو مزید چوکس کر دیا گیا ہے، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سرحد پر نگرانی اور سیکیورٹی کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے. جمعے کو جنوب مغربی شہر کوئٹہ میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 11 سے بڑھ کر 14 ہو گئی، جبکہ جمعے کی شام قبائلی علاقے کرمجنسی کے مرکزی قصبے پاراچنار میں یکے بعد دیگر ہونے والے 2 بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد ہفتے کو 55 تک پہنچ گئی. اسی رات کو جنوبی ساحلی شہر کراچی میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے سڑک کنارے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس میں 4 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. کوئٹہ میں ہوئے واقعے کی ذمہ داری کالعدم جماعت الاحرار اور شدت پسند تنظیم داعش کی طرف سے قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ پاراچنار بم دھماکوں کی ذمہ داری کالعدم لشکر جھنگوی نے قبول کی تھی. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ حالیہ دہشت گرد واقعات کا تعلق سرحد پار دہشت گردوں کی آماجگاہوں سے ہے. پاکستان اور اس کے پڑوسی ملک افغانستان کے درمیان اپنی اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے دینے کے الزامات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جو ان کے باہمی تعلقات میں بھی تناؤ کی ایک بڑی وجہ ہے. دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف سے کیے جانے والے ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کہتے ہیں کہ دہشت گرد دونوں ملکوں کے مشترکہ دشمن ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور اعتماد ناگزیر ہے. ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
بیسیکلی تو ہیومن انٹیلیجنس جو ہے، یہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے ایسے اقدامات کو روکا جائے. اور اس کے علاوہ تو بارڈر تو سیز مکمل تو اس لحاظ سے ہو نہیں سکے گی. میرا خیال ہے مل بیٹھ کے یہ اس میں کوئی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. بد اعتمادی کی فضا تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہفتے کو الاسو پشاور کے مضافات میں ایک کارروائی کرتے ہوئے 3 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ اس کارروائی میں پولیس کے 2 اور فوج کا 1 اہلکار زخمی بھی ہوا. اسی طرح ملک کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائیوں میں بھی متعدد افراد کو گرفتار کرنے کا بتایا گیا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کوئٹہ اور پاڑا چرار میں دہشت گرد حملوں میں معصوم شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی مذمت کی گئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ان حملوں کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ہم دہشت گردی کے خطرے کے کالاغامہ کے لیے پاکستان کی حکومت اور خطے کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام اور جنوبی ایشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. اور چین کے وزیر خارجہ پاکستان کے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. تفصیلی رپورٹ ہم اس کی اپنے اگلے بلٹن میں بتائیں گے. اب آپ کو ہم بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکہ دورہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو تین ملکوں پرتگال، نیدر لینڈز اور امریکہ کے دورے پر آج روانہ ہو گئے ہیں. ان میں زیادہ اہمیت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات کو حاصل رہے گی. اس چار روزہ دورے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزیر اعظم نریندر مودی تین ملکوں پرتگال، امریکہ اور نیدرلینڈ کے دورے پر روانہ ہو گئے. ان کے اس چار روزہ دورے میں سب کی نگاہیں 26 جون کو واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات پر مرکوز ہیں. اپنے دورے سے قبل انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ میں امریکی صدر سے وسیع تر تبادلہ خیال کا منتظر ہوں. میرے دورے کا مقصد بھارت امریکہ رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اس سے دونوں ملکوں اور دنیا کو فائدہ ہوگا. دورے سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے ان رپورٹوں کو مسترد کر دیا کہ امریکہ بھارت کو نظر انداز کر رہا ہے. ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ صدر ٹرمپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ بھارت دنیا میں اچھائی کی طاقت ہے اور اس کے ساتھ تعلقات کی اہمیت ہے. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری اسپائسر نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی جب وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے تو ان کے درمیان وسیع تر تبادلہ خیال ہوگا. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات چیت کے دوران H-1B ویزا کا معاملہ بھی اٹھے گا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اسے اٹھانے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر بھارت اسے اٹھاتا ہے تو امریکہ اس کے لیے تیار ہے. امریکہ میں بھارتی سفیر نوتیج سرنا نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کی براہ راست ملاقات انہیں عالمی مفاد کی معاملات اور باہمی امور پر ایک دوسرے کے خیالات جاننے کا موقع فراہم کرے گی. اسی درمیان امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے واشنگٹن میں بھارت کے سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی. جے شنکر نے امریکی انتظامیہ کے دیگر عہدیداروں سے بھی ملاقات کی ہے. عالمی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات سے باہمی رشتوں میں اور استحکام آئے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض معاملات پر دونوں میں اختلافات ہیں، لیکن انہیں دور کر لیا جائے گا.
یہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کا بہت ہی ٹرسٹڈ الائی ہے اور ایک ڈیفنس میں کوآپریشن بھی اس کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ہمارا $100 بلین کا ٹریڈ ہے جو لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈیفنس پروڈکٹ جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کا بھی پروگرام ہے. ڈیفنس پروکیورمنٹ بھی ہم کافی وہاں سے اب خریدتے ہیں.
دریاسنا ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کو $2 بلین کے جاسوسی ڈرون فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے، جسے امریکی کانگریس سے منظور کرانا ہوگا. بھارت نے گزشتہ سال 22 گارجین MQ-9B بے پائلٹ طیاروں کے حصول کے لیے درخواست دی تھی. ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ بھارت کو ہتھیار فروخت کرنے سے اس کے ہمسایہ حریف پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ براہ راست مذاکرات کریں اور تعلقات کو معمول پر لائیں. نریندر مودی اتوار کی شب میں واشنگٹن پہنچیں گے. پیر کی دوپہر سے دونوں رہنما الگ الگ اجلاسوں میں شرکت کریں گے. وہ براہ راست اور وفود سطح کے مذاکرات کریں گے اور ایک پریس بیان جاری کریں گے. ملاقاتوں کے دوران امریکہ کے نائب صدر، قومی سلامتی کے مشیر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر تجارت اور وزیر مالیات بھی موجود رہیں گے. پریس بیان جاری کرنے کے بعد دونوں استقبالیہ تقریب میں جائیں گے اور آخر میں عشائیہ میں شرکت کریں گے. نریندر مودی ایسے پہلے غیر ملکی رہنما ہیں جن کے اعزاز میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عشائیہ دیا جا رہا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کے لیے امریکہ آ رہے ہیں. تاہم یہ دورہ دلی میں بے چینی کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 3 برسوں سے استوار ہوئے تعلقات کو بھارت مزید مضبوط بنا پائے گا. اس بارے میں انجنا پسریچا کی رپورٹ. انجم ہیرلڈ گل سے سنیں.
اتوار کے روز شروع ہونے والے اس دورے کے بارے میں بھارتی عہدیداروں نے بہت مثبت توقعات کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ تعلقات میں وسعت کے لیے ایک بنیاد کا کام کرے گا. اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال بھاگلے کا کہنا تھا، یہ ایک بہت مضبوط تعلق ہے اور اس میں وسعت آ رہی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان سب سے مضبوط ہم آہنگی دہشت گردی پر ہوگی. ایک متوقع اعلان امریکہ کی جانب سے بھارت کو $2 ارب مالیت کے 22 گارڈین ڈرونوں کی فراہمی کے سمجھوتے سے متعلق ہوگا, جس سے بھارت تو خوش ہوگا ہی, لیکن اس کو امریکہ کی جانب سے بھارت کو ایک مرکزی دفاعی اشتراکی کے طور پر تسلیم کیے جانے کے اشارے کے طور پر بھی دیکھا جائے گا. یہ تعلق اوباما انتظامیہ کے دور سے شروع ہوا تھا, جسے اب مزید وسعت دی جا رہی ہے. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان استوار ہوئے اسٹریٹجک اشتراک میں ٹرمپ انتظامیہ کتنی مضبوطی سے سرمایہ کاری کرتی ہے تاکہ چین کی جانب سے خطے میں جارحانہ طرز عمل کو متوازن کیا جائے. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال بھاگلے کا کہنا ہے,
ون آف دا ایجنڈا آف دا وزٹ آف فوکس از ہاؤ ٹو فردر پش.
ایک شعبہ جس پر توجہ مرتکز ہوگی وہ ہے کہ کیسے باہمی فائدے کے لیے اقتصادی تعاون کو نمو دی جائے اور مزید آگے بڑھایا جائے. تاہم اس بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا تجارت پر صدر اوباما کی سوچ دنیا کی 2 بڑی جمہوریتوں کے درمیان تجارت کے حجم کو 5 گنا بڑھا کر $500 ارب تک لے جانے میں رکاوٹ تو نہیں ہوگی. بھارت امریکہ سے $اربوں کا اسلحہ خرید رہا ہے, بھارت سب سے بڑا خریدار ہے اور امریکہ اسلحہ مہیا کرنے والوں میں سب سے آگے. تاہم بھارت ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی سطح پر مینوفیکچرنگ پر زور دے رہا ہے, جو کہ ٹرمپ کے امریکہ میں مینوفیکچرنگ کی صنعت کو فروغ دینے کے وعدے سے متصادم ہے. نئی دہلی میں قائم جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر چنتامنی مہاپترا کا کہنا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلے امریکہ اور مودی بھارت میں تیار کیا گیا کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں پالیسیاں آپس میں ٹکراتی تو نہیں. دوسرے بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مودی امریکہ کے H-1 ویزا پروگرام کے بارے میں بھارت میں پائے جانے والے خدشات کو اٹھائیں گے. امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنیاں اس ویزا پروگرام کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بھارت سے ہنرمند کارکنوں کو بلاتی ہیں. دوسری جانب ٹرمپ نے امریکی ملازمتوں کے کسی اور ملک کو جانے کے ڈر سے اس پروگرام پر سخت نظر ثانی کا حکم دے رکھا ہے. گو کے ویزوں پر پابندی کے بارے میں بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پریشانی پائی جاتی ہے, کیونکہ اس سے امریکہ میں ان کے کاروبار کو سخت دھچکا لگ سکتا ہے. پھر بھی توقع کی جا رہی ہے کہ نریندر مودی اس معاملے پر بہت زیادہ زور نہیں دیں گے, کیونکہ واشنگٹن میں اس معاملے کو دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. بھارت میں چند تجزیہ کاروں نے متنبع کیا ہے کہ ٹرمپ کی سفارتی ترجیحات میں شاید بھارت کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے. واشنگٹن میں قائم وڈرو ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیا سے متعلق امور کے ماہر مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی توجہ روس اور شام سے متعلق خارجہ امور پر مرتکز ہے, اس لیے بھارت کو حقیقت میں لڑکھڑاتے ہوئے چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے مودی ٹرمپ ملاقات کو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے اور جانچنے والی قرار دیا جا رہا ہے. مبصرین کے مطابق اس ملاقات کو دونوں رہنماؤں کے درمیان اچھی بات چیت کے طور پر دیکھا جائے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں امریکی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں, ایک بار پھر انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ میں سنیے.
امریکہ اور بھارت میں بڑھتی ہوئی قربتوں سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا امریکہ بھارت کے لیے کوئی نئی پالیسی بنا رہا ہے, اور کیا وہ افغان جنگ میں بھارت کو قریبی اتحادی بنانا چاہتا ہے. اس حوالے سے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالیہ برسوں میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں قربت آئی ہے. دوسرے ٹرمپ مضبوط قیادت کو پسند کرتے ہیں. جب مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے امریکہ آنے پر پابندی تھی, لیکن اب جب وہ یہاں آئیں گے تو ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا اور اس کے یقیناً اثرات مرتب ہوں گے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ریچرڈ باؤچر کا کہنا ہے,
I don't know if I'd say it's quite new. It's certainly a focus for the new administration.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پالیسی بالکل نہیں ہے, لیکن یہ نئی انتظامیہ کی توجہ کا مرکز ضرور ہے, اور یقیناً گزشتہ 10 سے 15 سال کے دوران بھارت کے ساتھ بنائے گئے تجارتی روابط, عسکری روابط اور اسٹریٹجک روابط کو جاری رکھنے اور انہیں وسعت دینے کی ایک کوشش ہے. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں سینٹر فار پاکستان اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر ماروین کا کہنا تھا,
I don't actually though think that we can see any major discontinuity.
میرے خیال میں امریکہ کی بھارت کے لیے پالیسی میں کوئی تعطل نہیں آئے گا, اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ بھارت کے ساتھ مزید گہرے روابط کی پالیسی اب جاری رہے گی, لیکن اس کے پاکستان کے لیے کیا معنی ہوں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے. افغانستان میں جاری جنگ میں بھارت کے قریبی اتحادی بننے کے حوالے سے رچرڈ باؤچر کا کہنا تھا, یہ ہمیشہ سے ہی مشکلات کا باعث رہا ہے, کیونکہ اگر آپ بھارت کو افغانستان میں جاری کاوش میں گہرے طور پر شامل کرتے ہیں تو اس سے فوری طور پر پاکستان اور چند دیگر ممالک کے حوالے سے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اس بارے میں ڈاکٹر ماروین کا کہنا تھا, امریکہ بھارت کے تعاون پر انحصار کر رہا ہے, لیکن عسکری حوالے سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ کابل کی حکومت کی حمایت کرے. لیکن ایک بات جو ہم چاہیں گے کہ وقوع پذیر نہ ہو, اور اس کے بارے میں اب کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بھارت طالبان کے ساتھ روابط استوار کرنے کی کوشش نہ کرے. اگر ایسا ہوا تو یہ ایک منفی بات ہوگی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چین کے وزیر خارجہ وانگ جی آج اسلام آباد پہنچے, جہاں ان کا استقبال پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کیا. اپنے اس دورے کے دوران وہ کابل بھی جائیں گے. ان کے اس دورے کا مقصد دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کروانے کی کوشش ہے. چینی وزیر خارجہ کے اس دورے کو اس لیے اہم تصور کیا جا رہا ہے کہ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے مشترکہ لائے عمل ترتیب دینے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ چونکہ چین خطے میں بڑے اقتصادی اور مواصلاتی منصوبوں کے ذریعے علاقائی روابط کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے, اس لیے وہ خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کی نمائندہ خصوصی اپنے عہدے سے الگ ہو گئی ہیں. خصوصی ایل جی لارن ملر کو جمعے کو اپنا منصب چھوڑ دیا, اور تاحال اس عہدے کے لیے کسی نئی شخصیت کی نامزدگی سامنے نہیں آئی. ملر کی عہدے سے علیحدگی ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب امریکہ افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے ہزاروں فوجی وہاں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. جمعے کو دیر گئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے ابھی تک نمائندہ خصوصی کے دفتر کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. افغان طالبان کے سربراہ نے کہا ہے کہ سرکشوں سے لڑنے کے لیے فوجوں میں اضافہ کر کے امریکہ غلطی کرے گا, جنہوں نے اس وقت تک لڑنے کا عہد کر رکھا ہے جب تک ملک سے ناجائز بیرونی قبضہ ختم نہیں کرایا جاتا. مولوی حبت اللہ خوانزادہ نے یہ بات ماہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کے سالانہ مذہبی تہوار سے پہلے جمعے کے روز ایک پیغام میں کہی. انہوں نے اس بات کا انتباہ بھی جاری کیا کہ امریکی فوج میں اضافے سے ملک میں عدم استحکام مزید بڑھے گا. طالبان کی خواہش ہے کہ کسی امن بات چیت سے قبل نیٹو افواج ملک سے چلی جائیں. حالیہ دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع جیمز میٹس کو یہ اختیار دیا تھا کہ افغانستان میں تعیناتی کے لیے امریکی فوجیوں کی موجودہ تعداد 8400 میں کئی ہزار کا اضافہ کیا جا سکتا ہے, جو بنیادی طور پر افغان افواج کو تربیت اور مشاورت فراہم کرتی ہے جو میدان جنگ میں طالبان کی پیش قدمی روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں. سعودی عرب کی سیکیورٹی فوجوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ممکنہ خود کش حملہ آور کے خانہ کعبہ پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا. حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا کہ تین گروہوں نے ایک ایسے وقت میں خانہ کعبہ میں عبادت گزاروں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کا منصوبہ بنایا تھا جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سیکیورٹی فورسز کے محاصرے میں آنے والے ممکنہ خود کش حملہ آور نے فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا, اور پھر اس نے بارودی مواد کا دھماکہ کر دیا. دھماکے سے عمارت منہدم ہو گئی, جس سے 6 غیر ملکی اور 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے تیسرے گروہ کے خلاف جدہ میں کارروائی کی گئی. سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک خاتون سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا. چین کے جنوب مشرقی علاقے میں مٹی کا تودہ گرنے سے 100 سے زیادہ افراد کے اس کے تلے دب جانے کا خطرہ ہے. صوبہ سچوان میں ماؤ کاؤنٹی کی حکومت نے بتایا کہ ہفتے کو لس صبح مٹی کے تودے کے ساتھ بڑی مقدار میں چٹانوں کے پتھر اور مٹی شنمو نامی گاؤں کے گھروں پر آ گرے, اور اس کی زد میں 40 سے زائد مکانات اور ایک ہوٹل آ گیا. حکام کے مطابق دوپہر تک 141 افراد کے لاپتہ ہونے کا معلوم ہو چکا ہے, اور تقریباً سڑک کا تقریباً 1 میل طویل حصہ ابھی بھی مٹی کے تودے کے دلے دبا ہوا. ہوا ہے. ماہر موسمیات نے سی سی ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ اس علاقے میں ہونے والی ہلکی بارش آئندہ چند روز تک جاری رہے گی. ماؤ کاؤنٹی کی آبادی تقریباً 110,000 ہے, جن میں اکثریت چانگ اقلیتی نسل سے تعلق رکھتی ہے. برسلز میں یورپی رہنماؤں نے ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی اور انٹیلیجنس تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے جب اس براعظم کو سلسلہ وار حملوں کا سامنا ہے. لیکن دوسری جانب بریگزٹ یعنی یونین سے برطانیہ کے اخراج اور امیگریشن کے معاملات پر کم ہی پیش رفت ہوئی. 2017 میں 81,000 تارکین وطن بحیرہ روم پار کر کے یورپ میں داخل ہوئے اور کم از کم 2,000 افراد اس عمل کے دوران ہلاک ہو گئے. وائس آف امریکہ کے لیے ہینری ریچول کی رپورٹ اسد حسن سے سنیے.
برسلز میں جب یورپی رہنما کونسل بلڈنگ میں جمع تھے تو چھت پر نشانہ باز اور سڑکوں پر بکتر بند گاڑیاں موجود تھیں. اس طرح سیکیورٹی رہنماؤں کے اجلاس کے ایجنڈے پر غالب رہی. یورپی یونین کمیشن کے صدر جین کلاڈ جنکر نے کہا کہ یہاں موجود رہنماؤں نے دفاعی ضروریات پر اخراجات اور انٹیلیجنس کے تبادلے جیسے امور پر تعاون وسیع کرنے پر اتفاق کیا ہے. ہم امریکی فوج کے بجٹ کے نصف کے برابر خرچ کر رہے ہیں جبکہ ہماری کارگزاری 15% ہے, لہذا بہتری لانے کی گنجائش موجود ہے اور ہم نے اسی بارے میں آج یہاں فیصلہ کیا ہے. اجلاس والی عمارت سے باہر پناہ گزینوں کا میوزک بینڈ سیرین گارڈ ٹیلنٹ نے یورپی رہنماؤں تک مترنم پیغام بھیجا جس میں کہا گیا کہ انہیں تارکین وطن کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. پورے یورپ میں اس طرح کے خیالات نہیں پائے جاتے. یورپی یونین ہنگری, پولینڈ اور چیک ریپبلک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے جنہوں نے تارکین وطن کا کوئی کوٹا قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. فرانس کے صدر ایمینول میکرون پہلی بار یورپی یونین کے اجلاس میں شریک ہیں. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس بحران کی وجوہات کے حل پر غور کرے گی. ان کے الفاظ ہیں کہ یہ طویل المدت مسئلہ ہے اور اس کا طویل المدتی حل افریقہ, قریب اور مشرق وسطی کو استحکام دلانے میں مضمر ہے. برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج بھی اس اجلاس میں زیر بحث لایا گیا. یورپی یونین کے رہنماؤں نے برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کی جانب سے یورپی شہریوں کو برطانیہ میں مقیم رہنے کی اجازت دینے کو توقعات سے کم تر قرار دیا, جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس مسئلے پر سخت بحث مباحثہ ہوگا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کولمبیا میں بائیں بازو کے باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ہفتے کے آغاز میں جن دو ڈچ صحافیوں کو اغوا کیا تھا انہیں رہا کر دیا گیا ہے. کولمبیا کے محتسب کے دفتر کی طرف سے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا گیا کہ رپورٹر ڈرگ جوانس بولٹ اور کیمرہ مین یوجینیو ارنسٹ میری فولانڈر کو کولمبیا کے انسانی حقوق کے عہدیداروں کے وفد کی تحویل میں دے دیا گیا. لندن میں متعدد بلند و بالا رہائشی عمارتوں کو خالی کرایا جا رہا ہے, جس کی وجہ آتش زدگی کے نتیجے میں سلامتی سے متعلق خدشات ہیں. اس سے پہلے ایک رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 79 لوگ ہلاک ہو گئے. لندن بورو آف کیمڈن نے بتایا کہ وہ سوئس کاٹیج نامی علاقے میں بلند عمارتوں میں واقع 800 اپارٹمنٹس کے مکینوں کو ہوٹل میں کمرے فراہم کر رہا ہے, جس سے پہلے آگ بجھانے والے حکام نے بتایا تھا کہ آتش زدگی کی صورت میں یہ عمارتیں محفوظ نہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 ہفتوں کے بعد اپنے پہلے براہ راست انٹرویو میں کہا کہ یہ بات پریشان کن ہے کہ ان کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان ممکنہ رابطوں کی چھان بین کی قیادت کرنے والا شخص ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کا دوست ہے. صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز چینل کے پروگرام فوکس اینڈ فرینڈز میں بتایا کہ خصوصی کونسل رابرٹ مولر کومی کے بہت اچھے دوست ہیں اور یہ بات پریشان کن ہے. صدر نے تجویز کیا کہ ممکن ہے کسی موقع پر مولر کو مستعفی ہونا پڑے. ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ مولر ایسے وکلا سے کام لے رہے ہیں جنہوں نے ڈیموکریٹس کے لیے کام کیا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کی اطلاع ہے کہ کومی اور مولر کی دوستی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں, اگرچہ انہوں نے جارج ڈبلیو بش کے دور میں محکمہ انصاف میں اکٹھے فرائض انجام دیے. سابق وفاقی استغاثہ ڈیوڈ کیلی کا کہنا ہے کہ مولر اور کومی کبھی ایک دوسرے کے گھر نہیں گئے اور شاذ ہی اکٹھے کھانا کھایا. قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے رابطے اس نوعیت کے نہیں کہ مولر کو خصوصی تفتیش کار کے منصب سے ہٹا دیا جائے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے رپورٹروں کو بتایا کہ اگرچہ صدر کے پاس مولر کو برطرف کرنے کا اختیار ہے, لیکن وہ ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اور صدر ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ ملک میں لاکھوں افراد اوباما کیئر نامی تباہی کا شکار ہیں. گزشتہ 2 برسوں میں ملک بھر میں سفر کرتے ہوئے ان کی ملاقات شاندار امریکیوں سے ہوئی ہے, جن کی داستانیں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے. صدر نے تفصیلی خطاب کے اختتام پر کہا کہ ان کی انتظامیہ کسی بھی طور عوام کے لیے اپنی جدوجہد ختم نہیں کرے گی اور ایک ایسا ہیلتھ کیئر سسٹم لائے گی جس کی عوام حقدار ہے. چاہے ڈیموکریٹ سے کوئی مدد نہ ملے, پھر بھی وہ ایسا کریں گے. اور کیجو ٹی وی کی اطلاعات کے مطابق امریکی حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ کی جنوبی ریاست یوٹا میں جنگل میں بھڑکنے والی آگ کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. مغربی امریکہ میں درجنوں مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے. امریکہ کے اس مغربی حصے میں لگنے والی آگ کو بجھانا مشکل ہے کیونکہ وہاں شدید گرمی ہے. حکام نے بتایا کہ یوٹا میں 400 مزید مکانات کو خالی کرا لیا گیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں ملک کے فرمان روا شاہ سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد کے عہدے پر فائز کر دیا گیا. انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی محمد بن نائف کی جگہ لی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس تبدیلی کے پیچھے علاقے میں شدید کشیدگی کی فضا ہو سکتی ہے جس میں یمن میں جنگ، ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی علاقائی کشمکش اور قطر کے ساتھ حالیہ بحران شامل ہے. نئے ولی عہد شہزادے کے بارے میں خیال ہے کہ ان کا طرز فکر زیادہ جدید ہے. قاہرہ سے ایڈورڈ جی ریڈین کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
نئے ولی عہد شہزادے کے پاس وزیر دفاع کی حیثیت میں پہلے ہی کافی اختیارات تھے اور وہ اپنے والد کے دست راست تھے. محمد بن سلمان کا ملک کی اقتصادی پالیسی میں کافی عمل دخل رہا ہے اور انہوں نے ہورائزن 2030 کے نام سے اس سال ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا ہے. لیکن شاید وزیر دفاع کی حیثیت میں ان کا سب سے اہم کردار یمن میں سعودی عرب کی جنگی کوششوں میں نمایاں رہا ہے. ریاض خواجی دبئی میں قائم مشرق قریب اور خلیج میں فوجی امور سے متعلق ایک تجزیاتی ادارے سے منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خلیج میں مبصرین کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کی بیشتر خارجہ پالیسی کو ہی جاری رکھیں گے.
The recent changes internally and with respect to Saudi foreign policy have largely had Mohammed bin Salman's
ملک کے اندر حالیہ تبدیلیوں اور سعودی خارجہ پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں محمد بن سلمان کا ہاتھ رہا ہے. لہذا مجھے توقع نہیں کہ سعودی خارجہ پالیسی کے ضمن میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی. انہوں نے مزید کہا کہ خلیج میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سعودی عرب علاقے میں ایران کے جارحانہ موقف کے جواب میں ملک کا سخت گیر رویہ برقرار رکھے گا، خاص کر یمن، شام، عراق اور دوسری جگہوں پر ایران کی پالیسی کے پس منظر میں سعودی پالیسی وہی رہے گی. ہلال خاشان بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ہیں. وہ محمد بن سلمان کی نامزدگی کو محلاتی بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف حالات کو جوں کا توں رکھنے کی آئینہ دار ہے بلکہ سعودی عرب کی علاقائی پالیسی میں شدت کی غماز ہے. انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ محمد بن نائف کا ولی عہد کے عہدے سے ہٹایا جانا کافی پہلے سے متوقع تھا اور ہو سکتا ہے کہ علاقائی واقعات نے اس میں تیزی پیدا کر دی ہو.
We are expecting the ouster of Crown Prince Mohammed bin Nayef since last April after the sweeping changes in the Saudi administration.
ہم گزشتہ اپریل سے ہی محمد بن نائف کے بارے میں توقع کر رہے تھے کہ انہیں ان کے منصب سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن اب جبکہ یہ تبدیلی سرکاری طور پر آ چکی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کو مشکل علاقائی صورتحال درپیش ہے اور قطر کے ساتھ بحران دشوار اور پریشان کن ہے اور آسانی سے سنبھلتا نظر نہیں آتا. مصر کے ایک سیاسی تجزیہ کار سعید صادق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شاہ سلمان ہو سکتا ہے کہ اس بات پر تشویش میں مبتلا ہوں کہ وہ خرابی صحت کی بنا پر اچانک انتقال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کہیں اقتدار کی کشمکش نہ شروع ہو جائے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ کو معزول ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف کے قطر کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی تشویش ہو.
I think the king wanted to rush this arrangement for many reasons. I think one of them is that the deposed crown prince.
میرا خیال ہے کہ شاہ نے بہت سی وجوہ کی بنا پر اس نئی انتظامی تبدیلی میں عجلت دکھائی. میرے اندازے کے مطابق ان میں سے ایک یہ کہ معزول ولی عہد شہزادہ نائف قطر سے قریب تھے اور وہ واقعتاً قطر کو الگ تھلگ کرنے کے خلاف تھے, اور ہو سکتا ہے کہ قطر بھی محمد بن سلمان کے مقابلے میں نائف کی طرفداری کر رہا ہو. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت حاضر ہے. پاکستان کے دو مقامات پارا چنار اور کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73 ہو گئی ہے. فوجی حکام کہتے ہیں کہ یہ حملے سرحد پار محفوظ ٹھکانوں سے کیے گئے تھے, جن کی ذمہ داری کل عدم تنظیم طالبان کے ایک گروپ نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. ادھر امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کوئٹہ اور پارا چنار میں دہشت گرد حملوں میں معصوم شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی مذمت کی گئی ہے, اور بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ان حملوں کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. دہشت گردی کے خطرے کے کلا کما کے لیے پاکستان کی حکومت اور خطے کے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے. بیان کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام اور جنوبی ایشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے چیئرمین نے کہا ہے کہ عزت کے نام پر قتل مکمل طور پر انسانی حقوق اور شخصی آزادی کے خلاف ہے, اور اس کی بڑے پیمانے پر مذمت اور مرتکب افراد کو کڑی سزائیں دینا چاہیے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستان کے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل ایک سنگین جرم ہے اور اس کی عوامی سطح پر مذمت کی جانی چاہیے. ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کمیشن کے چیئرمین سابق جسٹس علی نواز چوہان نے کہا کہ ایسے جرائم میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دے کر انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. انہوں نے اسلام آباد کے مضافات میں واقع نیلور گاؤں میں ایک لڑکی کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کرنے کے واقعے میں ملوث شخص کے خلاف درج مقدمے میں غیرت کے نام پر قتل کے قانون کی دفعات کو شامل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے, تاکہ اس مقدمے میں ملوث شخص لڑکی کے ورثاء کے ساتھ صلح کر کے سزا سے نہ بچ سکے. اس لڑکی کو اس کے ایک چچا زاد بھائی نے اس بنا پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی جس کا تعلق ان کے خاندان سے نہیں تھا. ماضی میں مروجہ قوانین کے مطابق ایسے واقعات میں ملوث افراد کے ورثاء کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتے تھے, اور اسی قانونی حکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر مجرم سزا سے بچ جاتے تھے. حالیہ مہینوں میں پاکستان میں ایسے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں غیرت کے نام پر متعدد خواتین کو قتل کر دیا گیا. علی نواز چوہان نے کہا کہ ان واقعات میں اضافہ اس لیے دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ ماضی کی نسبت اب ایسے واقعات زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں,
اور یہ بسیار ہو رہے ہیں. رپورٹ تو ہمیں اس کی زیادہ معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور فگرز بڑھ رہے ہیں, شاید اس سے پہلے اس سے زیادہ ہوں اور فگرز ہمارے تک نہ پہنچ رہے ہوں. یہ ایک سسٹم کی کرس ہے جو کہ ہمارا رواجی سسٹم ہے, یا گاؤں کا یا وڈیروں کا یا فیوڈل کا یہ سسٹم ہے, اور اس میں وہ سمجھتے ہیں. اور یہ کاراکری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک حصہ ہیں جو کہ ہسٹوریکلی آ رہے ہیں اور اس کو فائٹ کرنا ہوگا.
انہوں نے کہا کہ ایسے جرائم میں جہاں سخت سزائیں ضروری ہیں وہیں معاشرتی رویوں کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہے.
لیکن اس میں ایک اور جو عمل دخل ہے جس چیز کا, وہ ہے تعلیم نہ ہونا. دوسرا عمل دخل یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی ہیں رہنما یا مذہبی جو لوگ ہیں پریسٹ ہیں یا وہ حضرات ہیں, یہ ان کا فرض ہے کہ اس کو واش آؤٹ کریں معاشرے میں سے, کیونکہ ایک قتل کا مطلب ہے ساری مخلوق کا قتل کہا جاتا.
انہوں نے کہا کہ ان کا کمیشن غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کے اسباب کا کھوج لگانے کے ایک منصوبے پر بھی کام کر رہا ہے.
کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے اس میں ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں آنر کلنگ. یہ اس کے جو اسباب ہیں وہ زیادہ چیک کیے جائیں سائنٹیفک طریقے سے, اور چیزیں کیسے ہوں. لیکن اصل ہے کہ اگر مسجدیں اس میں زیادہ انوالو کی جائیں اور اپنا رول ادا کریں تو ہر وقت لوگ وہاں ہوتے ہیں پانچ وقت اور جمعہ میں اور باقی نمازوں میں ہوتے ہیں تو سنتے ہیں اس کی بات.
پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات اکثر رونما ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر نوجوان لڑکیاں اور خواتین ان کا نشانہ بنتی رہی ہیں، تاہم بعض اوقات مردوں کو بھی اس میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کوئٹہ میں پولیس نے بلوچستان کے ایک رکن اسمبلی کو گرفتار کر لیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے چند روز پہلے ٹریفک پولیس کے ایک افسر کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر ہلاک کر دیا تھا. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
صوبائی دارالحکومت میں پولیس کے ایک سب انسپکٹر کو گاڑی تلے کچلنے کے الزام میں پولیس نے رکن صوبائی اسمبلی مجید خان اچکزی کو گرفتار کر لیا ہے، جنہیں ہفتے کو عدالت میں پیش کر کے ان کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا. بلوچستان اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین مجید خان اچکزی پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ منگل کو زرغون روڈ پر فرائض انجام دینے والے ٹریفک پولیس کے سب انسپکٹر حاجی عطا محمد کو اپنی گاڑی تلے روند ڈالا تھا، جو کہ بعد از زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے. پولیس حکام نے اس واقعے کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لی تھی اور مجید اچکزی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا تھا اور بظاہر سیاسی دباؤ کے باعث اس مسئلے پر خاموشی اختیار کر لی تھی. لیکن واقعے کے تیسرے روز جی پی او چوک پر پولیس کی جانب سے لگائے گئے خفیہ کیمروں کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تیز رفتار گاڑی چوک پر کڑے سب انسپکٹر کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیتی ہے. اس گاڑی سے مجید خان کو اترتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. مجید اچکزی کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور اس حادثے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. انسانی حقوق کمیشن بلوچستان کے چیئرمین طاہر حسین نے مجید اچکزی کے خلاف کارروائی کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے مثبت قدم ہے.
اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس مقدمے میں اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا ہے تو وہ بھی قابل تحسین ہے. دیکھیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اس طرح کے واقعات سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قانون امیر غریب طاقتور کمزور سب کے لیے برابر ہے. اس میں پانچ سال تک سزا ہو سکتی ہے 320 کے کیس میں. یہ قابل راضی نامہ بھی ہے، قابل ضمانت بھی ہے.
مجید خان اچکزئی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کے چچازاد بھائی اور ان کے برادر نسبتی ہیں. وہ ضلع قلعہ عبداللہ چمن کی ایک حلقے سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی صوبے میں مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کی ایک اہم اتحادی ہے. محمود خان اچکزئی کے بڑے بھائی محمد خان اچکزئی بلوچستان کے گورنر اور چھوٹے بھائی حامد خان اچکزئی بلوچستان کی کابینہ کے صوبائی وزیر ہیں اور یہ بلوچستان کا ایک باثر سیاسی خاندان تصور کیا جاتا ہے. دریاسنا کوئٹہ میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے، جبکہ شہر کی فضا بدستور سوگوار ہے. پولیس حکام کے مطابق گزشتہ جمعے کی صبح کو ہونے والے بم دھماکے کے تین شدید زخمی اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہفتے اور جمعے کے درمیانی شب جب بحق ہو گئے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پشاور کی تاریخی مسجد قاسم علی خان کے خطیب اور ایک معروف دینی شخصیت مفتی شہاب الدین پوپلزے جمعرات سے پراسرار طور پر لاپتہ ہیں. وہ جمعرات کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے، جس کے بعد سے ان کا کسی سے رابطہ نہیں اور ان کا فون مسلسل بند ہے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے.
ماہ رمضان اور پھر عید کی چاند سے متعلق سرکاری رویت ہلال کمیٹی اور پشاور کی مسجد قاسم علی خان کی کمیٹی کے درمیان اختلافات شروع ہی سے چلتے آ رہے ہیں اور عموماً اس تاریخی مسجد کے علماء اپنے طور پر حاصل کردہ گواہوں کی بنیاد پر سرکاری کمیٹی سے پہلے ہی چاند نظر آنے کا اعلان کرتے آئے ہیں. اس بنا پر مسجد کے خطیب مولانا شہاب الدین پوپلزئی پر تنقید بھی دیکھنے میں آتی رہی ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ وہ شرعی طریقے سے حاصل ہونے والی شہادتوں کی بنیاد پر ہی اعلان کرتے ہیں. اب ایسے خبریں سامنے آئی ہے کہ مسجد قاسم علی خان کی خطیب مولانا پوپلزئی گزشتہ دو طرف سے مبینہ طور پر لاپتہ ہے اور ان کے اہل خانہ کے مطابق وہ جمعرات کو اسلام آباد گئے تھے جس کے بعد سے ان کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اس بارے میں حکام مکمل طور پر خاموش ہے جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق مولانا پیپلزئی بیرونی ملک چلے گئے ہیں. ان کے قریبی ساتھی اور مسجد کمیٹی کے اہم رکن مولانا خیر البشر بھی پراسرار طور پر منظر سے غائب ہے. تاہم اس مسجد سے وابستہ دیگر علماء کی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ مولانا پوپلزئی کی غیر موجودگی کے باوجود روایتی طور پر وہ چاند کی رویت کی شہادتیں جمع کریں گے اور چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کریں گے. مرکزی رویت لال کمیٹی شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس مرتبہ پشاور میں اتوار کو اجلاس منعقد کر رہی ہے جبکہ مسجد کاشف علی خان سے وابستہ علماء ہفتے کی شام کو ہی اپنی سرگرمی شروع کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں ماہ رمضان کا آغاز بھی مسجد کاشف علی خان کی طرف سے اعلان کے بعد ملک کی دیگر حصوں کے نسبت ایک روز پہلے ہوا تھا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
انسداد دہشت گردی کے ادارے نے پنجاب کے علاقے گجرانوالہ میں انٹیلیجنس معلومات پر چھاپہ مار کر 3 مشتبہ افراد کو گرفتار اور بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کر لیا. ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ شہر میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی. مزید تفصیلات لاہور سے سمیرا لطیف کی رپورٹ میں سنیے.
گجرانوالہ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کاروائی کر کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. سی ٹی ڈی کے نمائندے کے مطابق تینوں دہشت گرد یوسف طاہر، سمیع اللہ اور منصور کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے. گجرانوالہ سے گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے گولہ بارود، خودکش جیکٹیں اور دیگر دھماکہ خیز سامان برآمد ہوا. دہشت گرد گجرانوالہ کی حساس تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. دفاعی تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر سجاد نصیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے.
اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں ریسنٹلی، اور اس کی وجہ سے جو ایک نئی نہر جو ہے وہ ملک میں پھیل گئی ہے، تو دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے یہ اس طرح کے خدمات جو ہیں وہ خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو ایک نیا ایک سوال جو ہے نیا اٹھ کھڑا ہے، اور جو لوگ اس وقت اکثر اقتدار ہیں وہ اس کو دیکھ کے اس کو فیصلہ کرے، اور اگر یہ بڑھنے کی کوئی صورت رکھتی ہیں تو پھر اس کا صد عامل کو کرنا بہت ضروری ہے.
سی ٹی ڈی کے ترجمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید بتایا کہ ان دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی گئی ہے اور پاکستان میں یہ دہشت گردی کی غرض سے داخل ہوئے. میرا لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور.
چین کے وزیر خارجہ وانگ جی آج اسلام آباد پہنچے، جہاں ان کا استقبال پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف نے کیا. اپنے اس دورے میں وہ کابل بھی جائیں گے. ان کے اس دورے کا مقصد دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی ختم کروانے کی کوشش ہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی آج 3 ملکوں، پرتگال، نیدرلینڈز اور امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جس میں زیادہ اہمیت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات کو رہے گی. افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کی نمائندہ خصوصی اپنے عہدے سے الگ ہو گئی ہیں. خصوصی ایلچی لارن ملر نے جمعے کے روز اپنا منصب چھوڑا، اور تاحال اس عہدے کے لیے کسی نئی شخصیت کی نامزدگی سامنے نہیں آئی. جمعے کو دیر گئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے ابھی تک نمائندہ خصوصی کے دفتر کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. سعودی عرب کے سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ممکنہ خودکش حملہ آور کے خانہ کعبہ پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے. حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں وزارت داخلہ نے بتایا کہ 3 گروہوں نے ایک ایسے وقت میں خانہ کعبہ میں عبادت گزاروں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کا منصوبہ بنایا تھا، جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سیکیورٹی فورسز کے محاصرے میں آنے والے ممکنہ خودکش حملہ آور نے فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا اور پھر بارودی مواد کا دھماکہ کر دیا. دھماکے سے عمارت منہدم ہو گئی، جس سے 6 غیر ملکی اور 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے. وزارت داخلہ نے کہا کہ دہشت گردوں کے تیسرے گروہ کے خلاف جدہ میں کاروائی کی گئی ہے، اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک خاتون سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا ہے. جنوب کے جنوب مشرقی علاقے میں مٹی کا تودہ گرنے سے 100 سے زائد افراد کے اس کے تلے دب جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. صوبہ سچوان میں کاؤنٹی کی حکومت نے بتایا کہ ہفتے کو لاس صبح مٹی کے تودے کے ساتھ بڑی مقدار میں چٹانوں کے پتھر اور مٹی شنمونامی گاؤں کے گھروں پر آ گری، اور اس کی زد میں 40 سے زائد مکانات اور ایک ہوٹل آ گیا. حکام کے مطابق دوپہر تک 141 افراد کے لاپتہ ہونے کا معلوم ہو سکا، اور تقریباً سڑک کا تقریباً 1 میل طویل حصہ بھی مٹی کے تودوں کے تلے دب چکا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا عہدہ سنبھالے 5 مہینے ہو گئے اور ان کی مقبولیت کی شرح 40% کے قریب ہے، جو کہ کسی بھی صدر کے ابتدائی ایام میں قبولیت کی کم شرح خیال کی جاتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت حمایتی اب بھی صدر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ہفتے آئیووا میں ان کے حق میں ایک ریلی میں بھی شرکت کی۔ صدر کے سیاسی مقدر سے متعلق وائس آف امریکہ کے قومی امور کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آئیووا میں اپنے حامیوں کے درمیان ہونا جیسے پرانے وقت کی یاد تازہ کرتا ہو۔
It's always terrific to be able to leave that Washington swamp and spend time...
وہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن کی دلدل سے نکل کر باہر آنا اور انتہائی محنتی لوگوں کے درمیان وقت گزارنا ہمیشہ بہت شاندار تجربہ رہا ہے۔ ہم انہیں محب وطن اور امریکی کہتے ہیں، زبردست لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے تفاخر سے بتایا کہ ان کی انتظامیہ نے ابتدائی 5 مہینوں میں زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے ان افراد کی تعریف کی جو ان مشکل 5 مہینوں میں استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
We have made a journey together like no other ever in the history of this country.
ہم نے جس طرح مل کر یہ سفر طے کیا ہے کسی اور نے ملکی تاریخ میں نہیں کیا۔ ہم عام سوجھ بوجھ اور نیک دل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، ہم اپنے ملک کو آگے لے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی حمایت میں یہ ریلی اس کے ایک دن بعد نکالی گئی جب کیرن ہینڈل نے صدر اور ریپبلکن پارٹی کو جارجیا کے انتخابات میں فتح کے ساتھ خصوصی برتری فراہم کی ہے۔
Special thanks to the President of the United States of America.
کیرن کہہ رہی ہیں کہ صدر امریکہ کا بطور خاص شکریہ۔ ڈیموکریٹ رانما جارجیا میں شکست پر مایوس ہوئے ہیں، ان کو امید ہے کہ ٹرمپ مخالف جذبات اس دن پر غالب رہیں گے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈر نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پارٹی کی توجہ کا مرکز رہیں گے جب پیش نظر آئندہ سال کے کانگریس کے انتخابات ہیں۔
Today in the White House we have perhaps the worst and most dangerous president.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وائٹ ہاؤس میں امریکہ کی تاریخ کا بدترین اور خطرناک صدر موجود ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے ٹرمپ کی فتح کے بعد 5 انتخابی مقابلوں میں سے 4 میں شکست کھائی ہے، اور یہ وقت ٹھنڈے دل سے صورتحال کا جائزہ لینے کا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ایموری یونیورسٹی سے وابستہ آندرا گلسپی کے۔
But I think that there's this larger quandary that the Democratic Party has in terms of its trying to
میرے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور انہیں اپنی معتدل اور ترقی پسند حامی ووٹر بیس کے ساتھ مطابقت کے لیے غور و خوض کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ڈیموکریٹس کے اندر بھی کچھ اس بارے میں بات چیت ہوگی۔ صدر کی یہ ریلی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ان کی مقبولیت 40% کے قریب ہے اور انہیں روس کی امریکہ کے انتخابی عمل میں مداخلت پر تحقیقات سے بلند ہو کر اپنے ایجنڈے پر توجہ مرکوز رکھنے کا چیلنج درپیش ہے۔ صدر ٹرمپ کے سامنے اگلا بڑا چیلنج سینٹ سے ہیلتھ کیئر بل کو بہتر بنانا ہوگا، جہاں صورتحال غیر یقینی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 ہفتوں کے بعد اپنے پہلے براہ راست انٹرویو میں کہا کہ یہ بات پریشان کن ہے کہ ان کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان ممکنہ رابطوں کی چھان بین کی قیادت کرنے والا شخص ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کا دوست ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ ملک میں لاکھوں افراد اوباما کی ارنامی تباہی کا شکار ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں ملک بھر میں سفر کرتے ہوئے ان کی ملاقات شاندار امریکیوں سے ہوئی، جن کی داستانیں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے وسکانسن کے مائیکل اور ٹیمی کشمن اور رابرٹ اور سیرا سٹرول کا ذکر کیا اور اوباما کیئر کی وجہ سے ان کے مسائل کا حوالہ دیا۔ صدر نے کہا کہ کانگریس میں ڈیموکریٹس اس تباہی کا باعث بنے اور اب ہم کارروائی نہ کریں گے تو لاکھوں مزید امریکیوں کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ صدر نے تفصیلی خطاب کے اختتام پر کہا کہ ان کی انتظامیہ کسی بھی طور عوام کے لیے اپنی جدوجہد ختم نہیں کرے گی اور ایک ایسا ہیلتھ کیئر سسٹم لائے گی جس کی عوام حقدار ہے، چاہے ہمیں ڈیموکریٹس سے کوئی مدد نہ ملے پھر بھی ہم اسے کریں گے۔ اور استنبول کے گورنر نے مسلسل 2رے سال بھی شہر میں ہم جنسوں کی پیریڈ پر پابندی لگائی ہے اور قدامت پسند مسلمان گروپوں کی طرف سے دھمکیوں کا حوالہ دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے انتہا پسند قوم پرست ایل پیرن ہرس گروپ نے کہا تھا کہ وہ تقسیم پسند چوک پر ہونے والی اس مارچ کو روکنے کی کوشش کرے گا اگر حکام نے اسے منسوخ کرنے کی کارروائی نہ کی۔ اور کولمبیا میں بائیں بازو کے باغیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس ہفتے کے آغاز میں جن 2 ڈچ صحافیوں کو اغوا کر لیا تھا انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ کیمرون نے اپنے وزیر دفاع کو نائجیریا سے متصل شمالی سرحد پر گزشتہ شام ہونے والے خود کش بم دھماکوں کی جانچ کے لیے بھیجا ہے۔ ان دھماکوں میں درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مغربی افریقہ کے اس ملک کا کہنا ہے کہ رمضان کے اختتام پر جب لوگ عید منانے کی تیاریاں کرتے ہیں تو یہ بمبار مساجد اور مارکیٹوں میں چپکے سے در آتے ہیں۔ اس بارے میں موکی ایڈوین کنزگا کی رپورٹ انجم ہیرگل سے سنیے۔
آہ 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 آہ
نائجیریا سے متصل کیمرون کی شمالی سرحد پر موجود مورا ہسپتال کے عملے کا کہنا ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹوں کے دوران 6 بم دھماکوں میں زخمی ہونے والے 50 سے زیادہ افراد کی دیکھ بھال کی ہے۔ اس بارے میں سائم نامی ایک شخص کا کہنا تھا،
یا اون دام کی آریوے اویک دی پلے پینیٹرانٹ ابڈومینال کی آریوے ان ایٹا دی شوک۔
یہ عمدہ یہاں لائی جانے والی ایک خاتون کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا جس کی ٹانگ کٹ چکی تھی اور جس کی انتڑیاں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اسی طرح ایک نوزائیدہ کو لایا گیا جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ زخمی ہونے والوں میں خود حفاظتی گروپ کا ایک 37 سالہ ملازم یوناسا عثمانو بھی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک خودکش حملہ آور کا شکار ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 ساتھی مارے گئے۔ عثمانوں کا کہنا ہے کہ وہ واپس جا کر خود حفاظتی گروپ میں شامل ہوگا تاکہ وہ اپنے اور ارد گرد موجود دیہاتوں کی حفاظت کر سکے۔ عثمانوں کا کہنا تھا،
کوم لا فیت سانوس لے مامبر جو سیکٹ ٹیرورسٹ لے بوکو حرام سونلا۔
انہیں علم تھا کہ رمضان کے دوران حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ جا کے فوج کی مدد کریں اور وہ اس طرح کے نائجیریا کے ساتھ ملنے والی سرحد کی نگرانی تیز کر دیں، کیونکہ زیادہ تر حملہ آور وہیں سے آتے ہیں۔ کیمرون میں دور دراز شمالی علاقے کے گورنر مجیوا باکری کا کہنا تھا کہ 6 خودکش بمبار، جن میں 3 لڑکیاں بھی شامل تھیں، نائجیریا سے آئے تھے اور انہوں نے ان مقامات کو ہدف بنایا جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 دن کے دوران مورا اور کولوفاٹا میں ہونے والے 15 خودکش حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گورنر باکری کا کہنا تھا،
Nous avons demandé à la police, à la gendarmerie, d'instituer des ceintures de sécurité.
یونڈا میں فوجی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے خودکش بم دھماکوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا انتظار کرنے کے دوران میں نے اپنے علاقے میں موجود فوج کو ہدایات جاری کی ہیں کہ سرحدی علاقوں اور متاثرہ دیہاتوں کے گرد حفاظتی پٹیاں بنائی جائیں تاکہ سب کو تحفظ کا احساس ہو، نگرانی کو تیز کر دیں اور ان تمام گزرگاہوں کو سیل کر دیں جہاں سے حملہ آور آ سکتے ہیں۔ کیمرون میں مسلمان عمرا شرفا اور علماء کی ایسوسی ایشن کے صدر موسا عمرو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ارکان کو اس علاقے میں بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں کے مولوی حضرات اور عام شہریوں کو زیادہ چوکس رہنے کی تربیت دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حملوں میں اس لیے شدت آئی ہے کیونکہ دہشت گرد ماہ رمضان کا بہانہ بنا کر نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی جنگ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ عمرو کا کہنا تھا،
Le problème de fond, c'est que il faut développer un discours contre le discours des terroristes qui utilisent
مسلمان قائدین پر یہ لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دے اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو بتائیں کہ دہشت گرد اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام امن اور رواداری کا دین ہے اور اس کا شدت پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہفتے کے روز کیمرون نے اپنے وزیر دفاع جوزف بیٹی آسومو کو چوٹی کی فوجی قیادت کے ہمراہ شمالی علاقے میں بھیجا ہے تاکہ عید کے دوران وہاں امن و امان کی صورتحال کو بحال کر سکیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں شروع ہونے والی بوکو حرام بغاوت اب پھیل کر کیمرون، چارڈ اور نیجر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اس بغاوت کی وجہ سے 25,000 افراد ہلاک اور 27 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسم گرما کے ایک حالیہ شام جبکہ سورج ابھی ڈوبا بھی نہیں تھا، لوگ فلاحی مقاصد کے لیے 5K دوڑ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن انہوں نے طلوع آفتاب سے قبل سے پانی کا نہ تو ایک قطرہ حلق سے اتارا تھا اور نہ ہی کچھ کھایا تھا، یعنی وہ روزے سے تھے۔ یہ بڈیانٹو کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اسے فیسٹنگ 5K کہا جاتا ہے، جو کہ فلاحی مقاصد کے لیے رمضان کے مقدس مہینے میں منعقد ہوتی ہے جبکہ مسلمان روزے سے ہوتے ہیں۔ یہ دوڑ 2013 میں بوسٹن میں شروع ہوئی اور اب شمالی امریکہ کے 11 شہروں میں ہوتی ہے، جن میں واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، شکاگو اور کینیڈا کا شہر ٹورنٹو شامل ہیں، جہاں امریکہ اور بیرون ملک کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کوشش کرنے والی تنظیموں کے لیے فنڈز جمع کیے جاتے ہیں اور اس کے منتظمین میں سے ایک وقار حسین کہتے ہیں
We are successful and every year we hold this event more and more people are impacted by it. Solidarity is not something that you can tell someone, you have to show it. So our actions coming out here
ہم کامیاب ہیں اور ہر سال ہم یہ ایونٹ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. یکجہتی اور اتحاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ کسی کو بتا سکے. آپ کو اس کا عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. چنانچہ ہمارا عملی قدم یہ ہے کہ ہم 5K دوڑے جو کہ ضرورت مندوں کے لیے ڈالروں اور فنڈز کی صورت میں کمیونٹی کی جانب سے مدد کا حصہ ہے. یہ تھے وقار حسین. یہ ریس کیپیٹل سے شروع ہو کر واشنگٹن مونومنٹ پر ختم ہوئی. یہ ریس ہر شخص کے لیے ہے اور اس کے تمام شرکا لازم مسلمان نہیں ہیں اور دوڑنا بھی لازمی نہیں ہے. لوگ اس لیے بھی شرکت کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے مقصد میں یقین رکھتے ہیں. ایک اور منتظمہ عدیلہ خان کا کہنا ہے
You know, they do a lot of really good work. I started running with them 5 years ago. This is actually my third run, but they do a lot of really good work, especially with children. And this year's cause is especially dear to my heart, civic engagement.
میں نے ان کے ساتھ 5 سال قبل دوڑنا شروع کیا تھا. یہ میری تیسری دوڑ ہے. وہ بڑے پیمانے پر واقعی اچھا کام کر رہے ہیں, خاص طور پر بچوں کے لیے. اور اس سال کا مقصد تو واقعی مجھے بہت عزیز ہے اور وہ ہے سیوک انگیجمنٹ. ہر شریک سے $250 جمع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس سال فرید حسین نے $17,000 اکٹھے کیے جو کہ واشنگٹن کے علاقے میں جمع کیا گیا سب سے زیادہ فنڈ تھا. وہ کہتے ہیں
It's great that I won this, but obviously it's a community accomplishment. Mm-hmm. Because it wasn't just people from DC who donated, you know, reached out to people from kind of all across the country.
یہ بڑی بات ہے کہ میں اس میں جیت گیا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ کمیونٹی کی کامیابی ہے. لیکن یہ صرف ڈی سی کے لوگوں کا کارنامہ نہیں ہے جنہوں نے ہتھیار دیے. ہم ملک بھر میں لوگوں تک پہنچتے ہیں جو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ ایک اعزاز ہے, لیکن یہ درحقیقت ایک اجتماعی کوشش ہے. اس سال 11 شہروں میں 600 لوگ اس دوڑ میں شریک ہوئے جنہوں نے 1,02,000 سے زیادہ رقم جمع کی. یہ فنڈز ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل گائڈس, گرلز اسکاؤٹس اور مقامی طور پر نوجوانوں کے لیے سماجی پروگراموں کے واسطے تقسیم کیے جائیں گے. اور جب سورج ڈوبنا شروع ہوا تو 5K کے شرکا روزہ افطارنے کے لیے تیار تھے اور مغرب کی اذان دی جا رہی تھی. اور اجتماعی طور پر روزہ افطارنے کی یہ روایت مسلمانوں میں اب بھی بہت مقبول ہے, قاوہ کہیں بھی ہوں. عمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جنیوا میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ امریکہ کونسل اور اس میں امریکہ کی شراکت کے بارے میں محتاط انداز سے غور کر رہا ہے. سفیر ہیلی نے واضح کیا کہ امریکہ انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کو کلیدی اہمیت کا درجہ دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا احترام امن اور سلامتی کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا ہے. جو زبردست قراردادیں منظور کی ہیں ان سے ان لوگوں کو امید مل سکتی ہے جو انصاف, جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے جنگ کر رہے ہیں, اور یہ احتساب کے لیے بھی راہ ہموار کر سکتی ہے. بعد میں گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے سفیر ہیلی نے اس جانب توجہ دلائی کہ کونسل جب مناسب انداز میں کارروائی کرنے میں ناکام رہتی ہے یا بالکل کوئی کارروائی نہیں کرتی تو اس سے خود اس کی ساکھ اور انسانی حقوق کا مقصد مجروح ہوتا ہے. امریکہ کونسل کو چھوڑنا نہیں چاہتا, تاہم سفیر ہیلی نے کہا کہ اس کی ساکھ بحال کرنے کے لیے اہم نوعیت کی ضروری اصلاحات لازمی طور پر کی جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے لیے لازم ہے کہ وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کونسل میں نشست رکھنے سے متعلق اقدامات کرے. ایسا کرنے کے لیے انتخابات کے طریقہ کار کو تبدیل کرنا لازمی ہے. سفیر ہیلی نے کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ علاقائی بلاک پہلے سے طے شدہ امیدواروں کی نامزدگی کرتے ہیں جنہیں ووٹوں کے لیے کسی مقابلے کا سامنا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکشن کا طریقہ کار بدلیں تاکہ مختلف ممالک اس بات پر مجبور ہوں کہ رکنیت کے لیے وہ اپنے ریکارڈ کی بنیاد پر اپنی اہلیت ثابت کر سکیں، نہ کہ اپنے وعدے وعید پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کونسل کے ایجنڈے کے متعصبانہ آئٹمز نمبر 7 کو ختم کرنا لازمی ہے، جس کے تحت اسرائیل کو خود بخود تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ ایک ملک کے خلاف مستقل نوعیت کی یہ مہم، جس کا انسانی حقوق کے معاملے میں زبردست ریکارڈ ہے، نہ صرف اسرائیل بلکہ خود کونسل کے لیے مضحکہ خیز ہے۔ یہ کم سے کم تبدیلیاں ہیں جو کونسل کو آفاقی انسانی حقوق کے قابل احترام علم بردار کی حیثیت میں دوبارہ زندگی عطا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ سفیر ہیلی نے تمام ہم خیال ملکوں پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی کونسل کے ساتھ اس کے اصل مقصد کے حصول میں اس کے شریک کار بن جائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ آفاقی انسانی حقوق کے نصب العین کو کونسل کے اندر یا کسی اور جگہ پر کبھی بھی ترک نہیں کرے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر مدثرہ منظر تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نیلسن لوپیز۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اب پروگرام سنیں گے آپ جہاں رنگ، قمر عباس جعفری پیش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔